وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اسکو بھی ذرا پیس کر دیتے ہیں اچھا تو کل ہم نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ قتال کے معاملے پیش آئے تھے. قتال کیا ہوتا ہے؟ کل بتایا تھا کہ جو فزیکل فائٹ ہوتی ہے, ہاتھ پیر سے لڑائی کرنا ہتھیاروں کے ساتھ وغیرہ, اس کو قتال کہتے ہیں. تو یہ قتال کیوں پیش آیا تھا, لڑائیاں کیوں ہوئی تھیں, تو اب اس کی ایک اچھی خاصی لمبی تفصیل ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تو ہم ظاہر اس کلاس میں کور نہیں کر سکیں گے, لیکن اس کی جو بنیادی چند باتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے وہ میچور عقل کے لوگ ہیں, بڑے عمر کے لوگ ہیں, اور آج کے دور میں تو چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ چیزیں چونکہ اسکولوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں, تو ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشات اور غلط باتیں اگر ان کے ذہن میں آ جائیں صحابہ کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں, تو ان کا جواب ہم نے ہی دینا ہے, کیونکہ ہم ہی ان کے مربی ہیں اور ہم ہی ان کے شیخ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہی نے ان کے سوچ کو جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نیت کے ساتھ ہم مشاجرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو معروف قرآن میں سے پیج نمبر 112 سے پڑھ رہے ہیں, جو کہ والیوم نمبر 8 میں ہے. تو مشاجرات کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹہنیاں, یعنی ایک ہی درخت ہے اور اس درخت کی کا تنا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس تنے ایک ہی تنے میں سے جو ٹہنیاں نکلتی ہیں تو وہ ظاہر مختلف ہوتی ہیں, ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. تو یہی صحابہ کرام کی مثال تھی, تو اس وجہ سے ان کے لیے مشاجرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, قتال کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. امام تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر بن العربی نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں کو حاوی اور شامل ہے, اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں کے پاس شرعی حجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں کی جو نیت ہوتی ہے وہ شریعت کی بالادستی ہی ہوتی ہے. اب انٹرپریٹیشن کا فرق ہوتا ہے, اس کی سمجھ کے مطابق یہ بات صحیح ہے, دوسری کی سمجھ کے مطابق یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق تو ہوتا ہے, فقہا کے درمیان ہمیشہ سے ہوا ہے, صحابہ کے درمیان بھی ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات اسی قسم میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دونوں فریقوں کے پاس شرعی حجت یعنی شرعی دلیل موجود تھی. قرطبی نے امام نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جگہ مشاجرات صحابہ جنگ جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے. ٹھیک ہے, دو جنگیں پیش آئی تھیں صحابہ کے درمیان, ایک تھی جنگ جمل, ٹھیک ہے, جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ, اور دوسری تھی جنگ صفین. تو ان کی اصل حقیقت انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے, اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ بعد والے مسلمانوں جیسے ہم لوگ کو اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. احقر نہیں ہے, سب مضامین احکام القرآن میں اپنے آپ کو احقر کہہ رہے ہیں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ جی میں تو بہت ہی حقیر چیز ہوں, کہ احخا کا لفظ اکثر اکابرین اپنے لیے استعمال کیا کرتے ہیں، جیسے کچھ جو ہیں وہ اپنے لیے فقیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ عاجز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح احقر کا بھی مطلب ہے سب سے حقیر. تو انہوں نے مقام صحابہ کے نام کا ایک رسالہ لکھا، تو اس میں عربی میں لکھا اس کو اور بعد میں اس کو اردو میں بھی لکھ دیا، اس میں یہ سارا تفصیل سے لکھ دیا ہے. یہاں اس کا کچھ خلاصہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصے میں انہوں نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بات یہاں پر نقل کری ہے. ایک بہت بڑی تفسیر تفسیر قرطبی کے نام سے موجود ہے، امام حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر، تو اس سے انہوں نے نقل کیا ہے اس بات کو جو کوٹس میں نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوخ کی جائے، ٹھیک ہے؟ قطعی اور یقینی یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی شک و شبہ کے کہ نہیں بھائی وہ صحابی غلطی پر تھے اور ہمیں یقین ہے اس بات کا، ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے؟ اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اجتہاد کا ٹاپک ایسا ہے جس کو کہ ہم یعنی اس سے زیادہ اور کیا تفصیل سے سمجھائیں بھائی. بینگن اور تورئی کی مثال بھی استعمال کر لی، اور کیا رہ گیا؟ تو اجتہاد کے بارے میں سب کلیئر ہے نا، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جب اپنے گھر کے معاملے میں ایک عورت اجتہاد کر سکتی ہے، یا گھر کے بڑے امور کے معاملے میں اس گھر کا جو سربراہ مرد ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک عالم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے فقہی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے کہ جی نماز میں ہاتھ جو ہے وہ ایسے باندھنی چاہیے کہ ویسے باندھنا چاہیے، تو بھئی یہ صحابہ کرام تو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے تو ڈائریکٹ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفیکیشن دی ہے ان کو، جو کہ ہم نے پیچھے ہی کی آیات کے اندر پڑھی نا، اللہ کی دی سرٹیفیکیشن پڑھی تھی. کیا تھی وہ سرٹیفیکیشن؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے بارے میں دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے سرٹیفائی کیا کر دیا ان کے دلوں کو، کیا فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کم کی ضمیر استعمال کری ہے. پروورب کیا استعمال کیا ہے؟ یو آل، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب نہیں کر رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو واحد ہیں، واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تو جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اور سیکنڈ پرسن، تو یہ صحابہ مخاطب ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں، سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی تھی، اور ایمان کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اور جو کفر اور گناہ، عصیان، فسوق، ان سب چیزوں کو ان کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی تھی، تو ان کے دل پاکیزہ ہو چکے تھے. اللہ کی گارنٹی ہے، رائٹ؟ قرآن کی گارنٹی ہے، اور اس کے علاوہ کئی دوسری آیات جو کہ ہم نے آپ کو پیج نمبر 95 بتایا تھا پچھلی کلاس میں، پچھلی سے پچھلی کلاس میں، کہ پیج نمبر 95 میں تو اور بھی زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں جن میں صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے وعدے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید اس شخص کے لیے جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں، یعنی اتنی ساری باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کی نیت خراب ہو ہی نہیں سکتی، رائٹ؟ ان کی نیت خراب ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی حاصل کیا، سارے صحابہ نے، ٹھیک ہے نا؟ اور نیت جو ہے وہ اتنی پاکیزہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ان کی نیت کے بارے میں. تو بھائی جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، نیت بھی جمع ہو گئی، علم بھی جمع ہو گیا، رائٹ؟ تو پھر اجتہاد جو ہے تو وہ تو پھر صحیح اجتہاد ہی ہوگا نا، یعنی حقیقت کے مطابق ہو تو دو ثواب ملیں گے، اور اگر حقیقت کے مطابق نہ ہوا، جس کو کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ایکسیڈنٹ کہیں گے نا، کہ آپ نے جو اجتہاد کیا وہ حقیقت کے مطابق نہ ہوا، تو اس کو ایکسیڈنٹ کا تو بھی گناہ نہیں ملے گا، رائٹ؟ بلکہ ایک ثواب ضرور اس میں بھی ملے گا، ایک ثواب، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا. اب میں وہ باقی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے ان کے نیت اور ان کے علم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دشمنان صحابہ ہوتے ہیں، جو کہ صحابہ کو کافر تک کہہ دیتے ہیں، مرتد کہہ دیتے ہیں، اور صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کسی خاص عقیدے کے دعوے دار لوگ ہوں یا وہ ہمارے جیسے ہی ہوں جس کو کہ سنی مسلمان کہتے ہیں. بہت سارے سنی مسلمان بھی جو ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ان کے اعتراضات کے یہ جواب ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ان کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دیا ہے، تو پھر تو ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں ان کی نیت کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور ان کا علم جو ہے وہ ظاہر ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے ان کا علم. اچھا، تو یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں. کف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اپنی زبانوں کو روکیں، بند کریں اپنی زبانوں کو، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، بڑی پاکیزہ، بڑی یعنی محرم چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، حرمت والی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے، اور ان سے راضی ہے. اس کے علاوہ مستند متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی آپ کے سامنے ہسٹری بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مشاجرات صحابہ یہ ہوئے کیوں تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ یعنی ان کا پس منظر کیا تھا. تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو خلیفۃ الرسول مدینہ منورہ کے اندر بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال کا زمانہ تھا جس میں بہت سارے فتنے ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد. ایک بڑا فتنہ جو تھا وہ جھوٹے انبیاء، جھوٹے نبیوں کا، ٹھیک ہے نا. یہ یعنی اسود عنسی اور کیا نام تھا اس کا جو دری ریاض کے قریب اس کو مارا گیا تھا، مسیلمہ کذاب، رائٹ، مسیلمہ کذاب اور اس طرح کے ایک دو اور بھی تھے. یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ جی ہم نبی ہیں اللہ کے، نبی علیہ السلام تو چلے گئے نا دنیا سے، تو اب ہم نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا، اور اس کے علاوہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا کہ کچھ قبائل نے منع کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ نہیں بھیجیں گے، ہم خود ہی اپنی زکوٰۃ نکالیں گے اور خود ہی جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ لیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں قسم کے لوگوں سے جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے، لشکر بھیجے تھے اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کو پھر یعنی جو جھوٹے نبی تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کے جو ساتھی تھے پھر انہوں نے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا تھا، جو بچ گئے تھے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو 2 سال تھے نا وہ ان میں سے اکثر حصہ جو ہے وہ اس میں گزرا. اس کے بعد جو تقریباً آدھا حصہ گزرا اس میں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے شام کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیے، ٹھیک ہے نا. مملکت شام اس زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا جو آج سیریا اور جارڈن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر انہوں نے لشکر روانہ کیے، تو پھر وہاں پہ پھر کچھ فتوحات ہونی شروع ہوئی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نامینیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میرے بعد عمر ہی خلیفہ بنیں گے، ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں تو ان کے زمانے میں پھر وہ جو لشکر بھیجے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو ان لشکروں کو پھر اور جو ہے وہ ماشاءاللہ فتوحات نصیب ہوئیں، اور پھر ان کو عراق کی طرف بھی روانہ کیا گیا اور افریقہ کی طرف بھی روانہ کیا گیا، ٹھیک ہے. تو بہت ساری فتوحات ہوئیں اور جو اسلامی حکومت تھی وہ بہت وسیع ہو گئی. تقریباً شاید 22 سال کا عرصہ تھا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی. پھر ایک مجوسی غلام نے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھتا تھا، تو اس نے نا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن اپنا نیزہ مار کر کے شہید کر دیا جبکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ٹھیک ہے. تو نیزہ مارا تو وہ شدید زخمی ہوئے، اور اس زخم کی حالت میں وہ 2 دن یا چند دن رہے، اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو روضہ رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب جس وقت زخمی تھے نا تو انہوں نے پھر کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی، ٹھیک ہے، کہ ان 6 لوگوں میں آپس میں یہ لوگ ڈسکشن کریں اور ایک خلیفہ نامینیٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ کون میرے بعد خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 6 لوگ جو تھے نا، یہ بہت ہی بڑے اکابر صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے نا، غالباً طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی ان میں سے تھے. خیر 6 تھے اور بہت ہی یعنی عشرہ مبشرہ لیول کے صحابہ تھے. تو ان سب نے پھر متفق طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پروپوز کیا کہ یہ جو ہے نا خلیفہ بنے گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں فتوحات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ پھیلی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پھیلتے پھیلتے یہ سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئی، آن دا ایسٹ، یعنی نارتھ ایسٹ میں سینٹرل ایشیا تک، ایسٹ میں افغانستان تک پہنچ گئے یہ فتوحات، حتیٰ کہ سندھ کا بھی کچھ علاقہ جو ہے اس میں شاید شامل ہو گیا، اور نارتھ میں جو ہے وہ ٹرکی اور جو یعنی جو اس زمانے کی جو رومن کیتھولک اور رومن آرتھوڈاکس یہ جو کرسچن حکومتیں تھیں تو ان کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ فتح ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے افریقہ کی سائڈ پر بھی یعنی ویسٹ میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وسعت ہوئی، ٹھیک ہے، ایجپٹ کا علاقہ، الجیریا کا علاقہ، یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ اسلامی مملکت بن گئے، ٹھیک ہے. تو جب فتوحات کے بعد یہ سارے علاقے مسلمانوں کے اس میں آ گئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے پروونسز بنائے اور ہر پروونس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک گورنر نامینیٹ کیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ گورنر جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نائب تھے جو کہ ان کے حکم کے مطابق پھر اور شریعت کے حکم کے مطابق آف کورس وہاں پہ احکامات نافذ کیا کرتے تھے. تو اس دور میں جو ہے نا جب مسلمان حکومت اتنی بڑھ گئی نا تو اس دور میں پھر جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، جیوز، یہ جو ہے مسلمانوں سے شروع سے ہی حسد کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے حاسد یہ یہودی تھے، ان کو بہت زیادہ حسد تھا کہ نبوت جو ہے یہ تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی، کتنے ہزار سال سے بنی اسرائیل کے میں ہی انبیاء آتے تھے، تو یہ نبوت وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گی، آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا کہ یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں آخری نبی کو نامینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، جو ریز ہینڈ کر رہی ہیں تو وہ اگر پوچھنا چاہ رہی ہیں سوال تو لکھ کر کے پوچھیں، ٹھیک ہے. تو اس سے نا ان کے اندر بے انتہا حسد ہوا کیونکہ انہوں نے پھر اسلامی پورے نظام کو جو ہے وہ پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا اور پھیلتے ہوئے پورے کے پورے عرب پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے اور بڑی. ان کا جو حسد تھا یہ شدت کو پہنچا ہوا تھا. تو انہوں نے نا پھر اب اس بڑی سلطنت جو کہ مسلمانوں کی ہو چکی تھی، اس سلطنت کو جب دیکھا نا کہ اتنی ایکسپینڈ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے جب اتنی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے تو ایڈمنسٹریشن مشکل بھی ہو جاتی ہے نا. تو اس مشکل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا وہ اس مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش کری، ٹھیک ہے. یہ سازش انہوں نے بالکل اسی شکل میں کری جیسے کہ انہوں نے عیسائیوں کی جب حکومت پھیل گئی تھی نا تو اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایسی سازش کری، ٹھیک ہے. تو جب کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کو دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانا اور ان کی مخالفت کری. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور پھر بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، پورا کا پورا جو روم جو یعنی رومن امپائر تھی وہ کرسچن ہو گئے، ٹھیک ہے. وہ کرسچن جو ہو گئی نا تو اب یعنی عیسائیت کے پاس اتنا بڑا ملک آ گیا تو یہودی ان سے بھی حسد میں مبتلا ہو گئے اور ان کو بھی برباد کرنے کی انہوں نے سازشیں شروع کر دی. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی برباد کرنے کی سازشیں شروع کر دیں. تو انہوں نے سازش کیسے کری، پہلے بھی ایسی کری تھی ابھی بھی ایسی کری، کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگ جو ہے نا وہ منافق یعنی تھے وہ، لیکن اپنے آپ کو یعنی مسلمان بنا کر کے پوز کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تھے یہودی، اصل میں وہ یہودی تھے. یہ پورا ایک ٹولہ تھا جس ٹولے کا جو سردار تھا نا اس کو عبداللہ بن سبا کہتے تھے، عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، ٹھیک ہے. تو تو ان لوگوں نے نا پھر سازشیں شروع کریں اور مسلمانوں کو جو ہے جو صحیح مسلمان تھے ان مسلمانوں کو غلط غلط باتوں کے ذریعے سے اور افواہوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ابھارا. ٹھیک ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بڑے غلط غلط قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نا مسلمانوں کے جذبات کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بہت خلاف ابھارا پروپیگنڈا کے ذریعے سے, جھوٹا پروپیگنڈا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا یہ ایک تو یہ منافق خود تھے ظاہر ہے دشمن, اور دوسرے کچھ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش تیار ہو گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف, اور یہ سازش اتنی بڑی کہ بالآخر ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے نا, بہت یعنی شدید فتنے کا وہ زمانہ تھا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. ٹھیک ہے, اب جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے نا اب یہ یعنی خلیفہ شہید ہو گئے, اب جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا. ٹھیک ہے, تو اب ان میں جو نیکسٹ یعنی جو شخصیت تھے جن کے اوپر اس زمانے میں جو جتنے صحابہ زندہ تھے ان کا اتفاق ہوا کہ جی ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہیے, وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی ہیں, کزن بھائی, رائٹ, اور یہ یعنی بہترین صحابہ میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور ان کی فضائل پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی فضائل کے متعلق اتنی ساری حدیثیں بھی ہیں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر, اور یہ جو ہے وہ بدری صحابی بھی ہیں, خندق میں بھی یہ شامل تھے اور احد میں بھی یہ شامل تھے اور ہر لڑائی میں یہ شامل تھے. ٹھیک ہے, تو بھائی ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو مسلمان اس بات پہ متفق ہو گئے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہی خلیفہ بنیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر تو اختلاف نہیں تھا صحابہ کے درمیان. ٹھیک ہے, لیکن صحابہ کا ایک جو ایک گروپ جو ہے نا وہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی بے شک علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے حقدار ہیں, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے نا ان لوگوں کو پکڑ کر کے ان سے قصاص لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ان کو سزا دینی چاہیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ جو صحابہ تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتے تھے, اور یہ ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ تو خیر بات کی بات ہے کہ اچھا پہلے یہ ہوا یہ جو لوگ سازش ہی تنوں کا شہید بھی کیا, اب یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہی بس کرنے والے لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ تو پورے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے نا, یہ صرف ایک کو قتل کر کے تھوڑی رکنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے پھر منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے دوسرے صحابہ ہیں نا ان کو بھی شہید کیا جائے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کو نا کسی طریقے سے یہ خبر ملی کہ جی ان کے بھی قتل کے یہ در پہ ہیں. تو یہ جو چند اکابر صحابہ تھے اس زمانے کے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو سب سے سینئر موسٹ صحابہ تھے, عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی, ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4 تو ان میں خلفائے راشدین ہی تھے, رائٹ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ, علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, اور ان کے علاوہ جو ہے نا وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو بھی ان 10 میں شامل تھے, یعنی اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نا جب ان کو خبر ملی کہ جی یہ تو بلوائی لوگ جو ہیں یہ ہمیں بھی قتل کرنے کے در پہ ہیں, تو یہ جو ہے نا مدینہ منورہ سے باہر نکلے, اور ان کو پتا تھا کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حج کے سفر کے اوپر مکہ مکرمہ گئی ہوئی ہیں حج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا مجھے اگر صحیح یاد نہیں ہے عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی یا حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. بہرحال تو یہ لوگ جو ہے نا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ٹھیک ہے نا, اور ان کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ جی مدینہ منورہ میں تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ سب کچھ ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کو بہت افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد یہ خبر بتائی کہ جی یہ تو ہمیں بھی مارنا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے نا یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس نہیں جانا چاہیے, بلکہ جو ہے نا وہ کسی اور مقام پہ جا کر کے پھر جو ہے نا وہ جو یعنی اقاب صحابہ ہیں سچے جو لوگ ہیں تو ان کو اکٹھا کرنا چاہیے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے تاکہ ان لوگوں کا جو زور ہے نا وہ زور ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے نا, اور یہ فتنہ کنٹینیو کرنے کے قابل نہ رہ سکے. ٹھیک ہے, تو جب ان لوگوں نے مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جواب دیا کہ بھائی عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا تو میں بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے کسی طریقے سے بھی خلاف تھے. جب عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ قتل کا خطرہ تھا کہ لوگ ان کو قتل کریں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ان کے گھر پہ کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے, گھر کے دروازے کے اوپر, کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو سکے عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ تو دروازے پہ گارڈ بن کے کھڑے ہوئے تھے, یہ جو قاتل تھے نا یہ پیچھے سے دیوار پھاند کر کے اندر آئے تھے, دروازے کے تھرو نہیں آئے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب اندر گئے. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بیٹوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا, تو علی رضی اللہ عنہ تو یعنی کوئی اختلاف وغیرہ نہیں تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں بھی قاتلوں کو سزا دینا چاہتا ہوں, لیکن اس وقت مدینہ منورہ میں اتنا افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ یہ جو سازشی لوگ ہیں اتنا ان کا کنٹرول ہو چکا ہے, فسادیوں کا کنٹرول ہے. جیسے آپ تصور کریں نا ذرا سا کہ کسی شہر کے اندر اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یعنی جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیں حکومت کے خلاف بہت بڑی تعداد میں, ٹھیک ہے, تو اب اس شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. بھائی پولیس والے کتنے لوگوں کو ماریں گے, رائٹ, اور وہ لوگ بھی تو ان کے اپنے ہی شہر کے لوگ ہیں نا, پولیس والے بھی تو اپنے شہر کے ہی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بھائی کتنے لوگوں کو ماریں گے. اچھے پولیس والے جو ہوتے ہیں یعنی اچھی حکومت جو ہوتی ہے وہ تو ایسی نہیں ہوتی ہے نا کہ جی اگر 10,000 لوگ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں تو 10,000 کے 10,000 کو قتل کر دیا جائے, رائٹ, یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر ایسا, رائٹ, بہت سارے ملکوں میں ایسا کیا گیا ہے کہ 10,000 تو کیا 1,00,000 بندوں کو بھی ختم کر دو اگر یہ حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اچھی حکومت تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو وہ تو یعنی صحابی رسول تھے اور نیک آدمی تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایسے تو نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی سب کو جو ہے وہ مار دو اور ختم کرو سارا کا سارا معاملہ, رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا وقت دو, ٹھیک ہے نا, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, میں پہلے حکومت سنبھالوں گا, میں جو ہوں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایسے پھر اقدامات کروں گا کہ یہ سازشی عناصر جو ہیں وہ ان کا زور ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے وقت چاہیے, ابھی میرے پاس اتنی اتھارٹی اور اتنا وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے جو سزا دوں, اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے نا یہ کوئی کھل کے سامنے آنے والے لوگ نہیں تھے, یہ بڑے جو ہے نا بڑے ہی مکار قسم کے لوگ یہودی تھے, ان میں سے اکثر بڑے مکار قسم کے لوگ تھے, اوپر سے کچھ کہتے تھے پیچھے کچھ اور کہتے تھے, اگلے بندے کو قسمیں دے دے کر کے یقین دلاتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں اور بس ہم تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن پیچھے سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے تھے. تو اس قسم کے جو منافقین ہوتے ہیں نا, مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ کلیئرلی نہیں ہے آپ نبٹ سکتے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زمانے میں بھی جو اس قسم کے منافقین ہوتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پکڑ کر کے قتل نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو زندہ چھوڑا اور وہ لوگ اپنی سازشیں کرتے رہے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے خلاف بھی سازشیں کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت کس نے لگائی تھی؟ انہی منافقین نے لگائی تھی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ منافقت کے اوپر سزا نہیں دی. ہاں, تہمت کے اوپر چونکہ ایک کلیئر تھا کہ جو تہمت لگائے گا وہ غلط ثابت ہوگی تو اس کو جو ہے وہ درے مارے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ والی سزا تو دی لیکن قتل نہیں کیا پھر بھی ان لوگوں کو. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا تو علی رضی اللہ عنہ کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے, تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ جی مجھے ابھی وقت چاہیے, میں ایسے نہیں کر سکتا یہ کام. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات جو ہے نا ان کی طرف سے مطالبہ جو ہے وہ رہا, ان کو یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آئی کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بالآخر اس طریقے سے معاملہ کچھ ایسے بڑھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گرد جو ہے بہت سارے مسلمان جمع ہو گئے, ٹھیک ہے, جو کہ اسی موقف کو سپورٹ کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے جن میں کچھ صحیح مسلمان بھی تھے اور کچھ جو ہے منافقین اور سازشی لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا, وہ بھی ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں پھر جو ہے نا وہ لڑائی جو ہوئی نا وہ بھی ایک نہ یعنی غلط فہمی کا نتیجہ تھی کہ یہ لوگ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے, لیکن یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے لشکر کو پہنچایا, پھر علی رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں پر پہنچا. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی, نیگوسیشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور بات چیت جو ہوئی نا تو اس بات چیت میں دونوں جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ ہاں ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے, کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, بس بات سمجھ میں آ گئی. جب آپس میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو الگ ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, الگ ہی ایک معاملہ ہوتا ہے. جب دور دور سے خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو آپس میں جب بات ہوئی تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو منافقین تھے نا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا, اب تو ہماری جو ہے ساری کوششیں وہ ضائع ہو جائیں گی اسلام کو ختم کرنے کی, تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت جب لوگ جو ہے وہ آرام کر رہے تھے, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آگے سے حملہ بھی ہو سکتا ہے بیکاز بات چیت ہو چکی تھی, تو اس وقت جو ہے نا ان منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ منافقین تو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے, مدینہ منورہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تو صرف مومنین تھے, تو انہوں نے نا ادھر سے ادھر حملہ کر دیا. جب ادھر سے ادھر حملہ کر دیا نا تو وہ لوگ بوکھلا کر کے جو اٹھے نا کہ جی یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا تھا اور پھر ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر دی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ غافل پا کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر کاؤنٹر اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے جو آپس میں لڑائی ہوئی نا تو اس لڑائی کے اندر پھر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی بات ہے نا یہاں پر معرف القرآن کے اندر آخری پیج پر, تو یعنی پیج نمبر 113 کے اوپر, یہ اسی لڑائی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اس لڑائی کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سائڈ پر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں عین لڑائی کے درمیان جو ہے نا ان لوگوں کا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی. ٹھیک ہے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو الگ الگ باقاعدہ بات یاد دلائی کہ دیکھو تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں میرے بارے میں یہ بات فرمائی تھی. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کہا تھا میرے بارے میں تم لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو جب ان لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی نا تو ان کو وہ بات فوراً یاد آ گئی. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بات آپ نے سنی ہوتی ہے, جی آج سے کوئی 30 سال پہلے آپ نے کوئی بات سنی تھی, 25 سال پہلے کوئی بات سنی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جب ایک بہت بڑا معاملہ ایک پیش آ رہا ہوتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ انسان بہرحال نسیان کا مجموعہ ہے, تو انسان کے یعنی کے سامنے سے وہ بات جو ہے نا وہ تحت الشعور میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیک آف دا مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ اس بات کو ایز اف بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, معاملات میں الجھ کر کے اس بات کو بھول جاتا ہے, جیسے کہ ہم بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں اپنے گھریلو معاملات کے اندر اور دفتر کے معاملات میں انوالو ہو کر کے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ہمیں وہ بات یاد دلا دے, ٹھیک ہے, تو وہ بات ہمیں یاد بھی آ جاتی ہے. بالکل ایسے معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا, جب ان کو وہ بات یاد آ گئی نا تو یہ دونوں جو ہے نا وہ لشکر سے یعنی نکل گئے, کیونکہ اب جو ہے نا وہ ان گھمسان کا رن پڑ چکا تھا, اب لوگوں کو روکنا ان دو بندوں کے ہاتھ میں نہیں تھا, تو یہ جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کرا لیا. جب وڈرا کرایا نا تو پھر ان کو جو ہے وہ الگ الگ جو منافقین تھے ان میں سے الگ الگ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پھر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے اور وہ اتنے بڑے درجے کے صحابی تھے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جنگ کے لیے کیوں نکلے؟ یہی تو ایک گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ کے لیے نکلنا امیر المومنین کے خلاف گناہ کا کام ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جواب کیا ہے کہ اگر کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے، کیونکہ یہ تو ایک گناہ کا کام تھا، ٹھیک ہے نا. اگر یہ گناہ کا کام تھا تو گناہ کی حالت میں یہ لڑائی کرنا تو گناہ کا کام اگر ہوتا تو اگر گناہ کی حالت میں جو مرتا ہے نا تو وہ شہید تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ شہید ہے، اس سے کیا پتا لگا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس طرح سے لاجک کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو فقہ کے اندر بھی جو بہت ساری باتیں ہیں نا وہ لاجیکلی ڈرائیوڈ ہوتی ہیں، قیاس کی بیسس پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا لاجیکل کنکلوژن نکل رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید فرمایا تھا اور جو وہ لڑائی کر رہے تھے اگر وہ گناہ ہوتی تو گناہ کی حالت میں مرنے والا شہید نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو لڑائی انہوں نے لڑی تھی وہ گناہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گناہ تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو وہ شہید نہ ہوتے، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، ٹھیک ہے. کہ اگر یہ کہا جاتا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ غلط غلط تعبیرات کر لی تھیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غاصب ہیں اور ادائے واجب میں کوتاہی، یعنی جو ان کا فرض بنتا تھا تو اس میں انہوں نے کوتاہی کری ہوتی نا تو بھی شہادت کا مرتبہ ان کو حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا، ٹھیک ہے نا. شہادت کی تو شرط ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر جو لڑے صرف وہی شہید کہلائے گا، رائٹ، کوئی اور بندہ شہید نہیں کہلائے گا جو اپنے حکومت کے لیے لڑا ہو، جو اپنے سو کالڈ وطن کے لیے لڑا ہو. وطن اگر مسلمانوں کا وطن ہے اور اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑے ہوں تو پھر شہید کہلائیں گے مسلمانوں کی حفاظت کی نیت سے، رائٹ. لیکن اگر کوئی کسی عیسائی وطن کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو اور کہیں جی وطن کی حفاظت میں لڑتے لڑتے مر گئے اور شہید ہو گئے، یہ تو شہادت نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو شہادت کی تو شرط ہے نا بھائی، ایسی کوئی تھوڑی اپنے وہ لسانی تنظیم کی خاطر جو ہے وہ جان دے دی تو وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں آج کل، ہے نا. آج کل تو ماشاء اللہ ہر کوئی شہید ہوتا ہے، حتیٰ کہ آج کل تو ہندو بھی مرتا ہے تو اس کو بھی شہید کہتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے ہمارے حرکتوں کی، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا، ٹھیک ہے. لہٰذا ان حضرات کے معاملے کو اسی عقیدے پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو لڑائی کر رہے تھے یہ لڑائی نہ تو ادائے واجب میں کوتاہی تھی، نہ جو ہے یہ تعویل کی کوئی غلطی تھی، اور نہ کوئی اور قسم کا گناہ اور عصیان تھا، ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ گناہ نہیں تھا. اب اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف اور مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں، ٹھیک ہے. یعنی دوسرے کون تھے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رائٹ. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جہنم میں، یہ حدیث کس نے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جن کے خلاف زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں وہاں موجود تھے. تو نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو، ٹھیک ہے نا. صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، زبیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ علی رضی اللہ عنہ کی سے مروی حدیث ہے. جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گناہگار نہیں ہوئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشنگوئی نہ کرتے. ریزن ان کا شمار اشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے، یعنی بہت بڑی تعداد میں صحابہ نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کری ہے کہ طلحہ بھی جنتی ہیں اور زبیر بھی جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو متواتر حدیث کہتے ہیں، جو کہ سب سے اسٹرانگ لیول آف حدیث ہوتی ہے. اسی طرح جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، اچھا متواتر حدیث کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ آپ سے کسی نے کچھ کلاس پہلے سوال کیا تھا کہ یہ صحیح حدیث جو ہے اس کے لیے کتنے راویوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ بات یہ کہی نہیں تھی کہ صحیح حدیث کے لیے یعنی ایک ہی راوی ہونا کافی ہے اگر وہ راوی جو ہے نا وہ کوئی صحابی ہو، ثقہ ہو، ٹھیک ہے، اور آگے جو جن لوگوں نے روایت کری ہے وہ روایت کرنے والے بھی صحیح ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابی نے اگر اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحابی سے آگے جن لوگوں نے روایت کیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ثقہ لوگ تھے، یعنی ٹرسٹوردی لوگ تھے، اس وجہ سے وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے چاہے وہ ایک ہی صحابی کیوں نہ ہو. ان میں سب سے مشہور حدیث جو کہ ایک صحابی نے روایت کری، صرف ایک صحابی نے، لیکن اس کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ایک صحابی کی روایت کی ہوئی حدیث جو کہ سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. ماشاء اللہ عالمات بھی موجود ہیں دور حدیث انہوں نے کیا ہوا. کون سی والی حدیث ہے وہ؟ کیا دیکھ سکتی ہوں؟ تو یہ تو صحیح حدیث ہوتی ہے، متواتر یہ اس سے بھی زیادہ اونچی درجے کی ایک حدیث ہوتی ہے، صحیح سے بھی، ٹھیک ہے، جس کو کہ تین یا تین سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو مشہور حدیث کہتے ہیں، اور جس کو دس یا دس سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہو اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی انما الاعمال بالنیات ہے نا سب سے زیادہ مشہور حدیث، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ تو اس کے راوی جو ہیں وہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی دوسرا صحابی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے. تو متواتر حدیث جو ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کا جو انکار کرنے والا بندہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر کہلاتا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو اشرا مبشرہ میں ہونا ہے نا یہ متواتر حدیث میں ثابت ہے. صحیح حدیث کا انکار کرنے والا کافر نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، کافر نہیں کہلاتا. ہاں فاسق کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا، لیکن کافر اس کو اسلامی حکومت کا قاضی کافر قرار نہیں دے گا. متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا اس کو قاضی جو ہے نا جو مفتی قاضی ہوتے ہیں وہ کافر قرار دیتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ متواتر حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان آیات کو صحابہ نے سنا اور پھر بہت سارے صحابہ نے انہی آیات کو آگے لوگوں کو سنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں قرآن کی آیات کیا ہیں؟ متواتر حدیثیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس فرق یہ ہے کہ صحابہ نے جو ان کو سنایا نا آگے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم آپ کو سنا رہی ہیں یہ کلام اللہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کلام اللہ کا حصہ ہے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف الفاظ نہیں سنائے بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ان متواتر حدیثوں کو مصحف قرآن کے اندر جمع کر لیا گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ اور حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو صحابہ نے آگے جب بیان کیا، بڑی تعداد میں صحابہ نے آگے بیان کیا تو یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو وہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن نہیں بنی بلکہ وہ صرف متواتر حدیثیں کہلائیں، جیسے کہ حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا عشرہ مبشرہ میں شامل ہونا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ جو ہے وہ جنتی ہے، طلحہ زبیر جو ہے وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب صحابہ نے یہ بات آگے لوگوں کو بتائی نا تو ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس وجہ سے یہ قرآن کا حصہ نہیں بنی، لیکن متواتر حدیث تو یہ پھر بھی بن گئی کیونکہ بڑی تعداد میں صحابہ نے اس کو میریٹ کیا تھا. اسی طرح جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کہ جنہوں نے نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سائڈ دیا نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سائڈ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے پاس بھی نیت خالص تھی اور ان کا علم بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست حاصل کیا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ بھی مجتہد صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو اجتہاد کیا تو بھائی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ بھائی ہمیں الگ رہنا چاہیے, اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسی رائے کو قائم رکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دل میں بات بھی تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں نا. جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعنتان کرنا, ان سے براءت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا, ان کے فضائل مجاہدات اور ان عظیم دینی مقامات کو کل عدم کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کسی صحابہ سے یہ کے بارے میں کہنا کہ بھئی اس نے بڑا غلط کام کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کر کے, یا کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کہنا ہے انہوں نے بڑا غلط کام کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کر کے, یا کسی تیسرے صحابی کے بارے میں کہنا کہ جی انہوں نے بڑا غلط کام کیا, نہ تو یہ اس سائڈ پر تھے نہ یہ اس سائڈ پر تھے, ان کو تو چاہیے تھا کہ کسی کا ساتھ دیتے, انہوں نے تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا, تو انہوں نے غلط کام کیا نہیں. آپ تینوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا, تینوں میں سے کسی کو بھی جو ہے نا وہ گناہگار اور خطا کار اور لانتان نہیں کر سکتے ان کے اوپر, کیونکہ تینوں ہی سائڈ پر صحابی تھے اور تینوں ہی اجتہاد کے قابل تھے, کرنے کے قابل تھے. ٹھیک ہے, حدیث کے منکر پھر ان ادر ورڈز قرآن کے بھی منکر ہیں. ان ادر ورڈز جو ہے نا وہ کنکلوسیولی یعنی کنکلوژن نکالا جائے تو پھر حدیث کے منکر جو ہیں اگر اوور آل حدیث کے منکر ہیں ٹھیک ہے نا, تو وہ تو آٹومیٹیکلی قرآن کے منکر بھی بن ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ صراحتاً اپنی زبان سے نہ کہیں نا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, تو اس وقت تک قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف حدیث یعنی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے. ٹھیک ہے, یعنی حدیث کے منکر بھی مختلف لیولز کے بھی تو ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اگر حدیث متواتر کے منکر ہیں وہ تو پھر قاضی صاحب تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ حدیث متواتر کے علاوہ باقی حدیثوں کے منکر ہیں تو پھر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی صراحتاً کہنا بھی جو ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں البتہ کفر کے فتویٰ تو قاضی کا کام ہے, یہ تو عام مسلمان کا تو کام نہیں ہے, حتیٰ کہ عام عالم بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نتیجتاً دیکھیں کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں حدیث مدیث کچھ نہیں مانتا, ٹھیک ہے نا, تو اگر ایک عام عالم دین اس کو یہ دیکھے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, تو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی پھر تو کچھ بھی نہ بچانا, اگر حدیث کا انکار کر دیا تو پھر تو کچھ بھی نہ بچانا. ٹھیک ہے, لیکن اس نتیجے کی بنیاد پر کوئی جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اتھارٹی تو پھر ہر ایک بات نہیں ہوتی نا, تو ہم فتویٰ نہیں دیتے, نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اچھا, تو اب کچھ اقوال لکھتے ہیں کہ جو مشاجرات صحابہ ہوئے تو ان کے بارے میں اکابرین امت نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے, بعض علماء سے پوچھا گیا. اچھا, ایک تو ابھی تو میں نے آپ کو جو بتائی ہے وہ تو جنگ جمل کے بارے میں بتائیے نا تفصیل. جنگ جمل کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے دوران عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمل کے اوپر سوار تھی, اونٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس اونٹ کی مناسبت سے اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل پڑ گیا. ٹھیک ہے نا, ایک دوسری جنگ بھی ہوئی تھی صحابہ کے درمیان, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ جنگ اس کا نام تھا جنگ صفین. ٹھیک ہے نا, یہ جنگ صفین جو ہے وہ جنگ جمل کے واقعے کے ختم ہو جانے کے کچھ سالوں کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوئی, اور اس وقت تک حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے احترام کے ساتھ مدینہ منورہ ان کے گھر میں, جو کہ روضہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والا گھر تھا, رائٹ, تو وہاں پر پہنچا دیا اور پھر وہ اپنی ساری زندگی گھر میں ہی رہی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی تفصیل اگر کسی کو پڑھنا ہے, کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ جنگ جمل کی تفصیل اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں جنگ جمل, ٹھیک ہے نا, اور عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کے تناظر میں جنگ جمل اگر کسی کو پڑھنا ہے تو وہ معرف القرآن کی جو ساتویں جلد ہے اس میں سورہ احزاب کی جو تفسیر ہے نا اس میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, اور ہم تو چاہتے ہیں اس بات کو پروموٹ کرنا کہ آپ تفسیر معرف القرآن کے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ضرور سے مطالعہ کریں اس کا, تاکہ آپ کو بھی عورتوں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے, اور البتہ جیسے کہ ایک اصول ہوتا ہے مطالعے کا, یہ مطالعہ جو ہے وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے, ورنہ پھر شیطان اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اس وجہ سے مطالعہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کسی استاد کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بھی رکھیں تاکہ چیزوں کو کلیئرفائی بھی کرتے ہیں، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ وہ ان کو آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ ٹوسٹ کر کے پیش کرتے. تو خیر مطالعہ جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مطالعہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ صفین میں یہ تین شخصیات تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کن کے درمیان ہوا؟ یہ جنگ صفین جو تھی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ٹھیک ہے نا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شام کے ایک علاقے کے گورنر تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کزن بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے ایک طرح کے بھائی بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک ہی خاندان کے تھے، قریبی رشتہ تھا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ہی ریلی ٹک اپ دس ٹاسک اپنی رسپانسبلٹی کے طور پر نا، کہ جی میں تو ولی ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے، تو میں جیسے ولی کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس کے جو بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے یعنی قاتلوں کو سزا دی جائے. تو یہی کام معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کہ بھائی علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں، پھر میں آ کر کے بیعت کروں، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر پھر میں آ کے بیعت کروں گا. لوگوں نے ان سے پوچھا کیا آپ خود خلیفہ بننا چاہتے ہیں، کیا آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی اعتراض ہے؟ تو ان کا جواب صحیح یعنی مستند روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، علی مجھ سے کہیں گنا زیادہ حقدار ہے خلافت کے، رائٹ، میرا اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علی کو خلیفہ بننا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ولی ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. میں بس ان کو سزا دلوانا چاہتا ہوں اور میں کچھ نہیں چاہتا، میں خلافت نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ایک ٹف سٹینڈ ہوا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں، معاویہ سے کہو کہ پہلے آ کر کے بیعت کرے، پھر جو ہے نا میں باقی سارے معاملات کروں گا، ٹھیک ہے. اب جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا کریٹیکل یعنی ایک ہوتا ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی یعنی اس کی خلافت کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی کوئی ضد کی بنا پر یہ کام نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جو ہے وہ خامخواہ ہٹ دھرمی اور ضد اور بس اپنی اتھارٹی کو ثابت کرنا اس لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو لوگ ان معاملات کی سمجھ رکھتے ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر کہ جی ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے، سیاسی نظام کیسے چلایا جاتا ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ واقعی ملک کے اندر ایسے لوگوں کی موجودگی ہوتے ہوئے کہ جو کہ آپ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں ملک کا لیڈر، تو اس وقت تک ملک کا نظام چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو ایک لیڈر کے لیے نا یہ بات انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ جی اس کو لیڈر تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر وہ نظام چلا نہیں سکتا، وہ کام کر نہیں سکتا. تو علی رضی اللہ عنہ نے کوئی ضد کی وجہ سے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ پہلے وہ آ کر کے بیعت کریں پھر جو ہے وہ میں کام کروں گا، بلکہ دس از ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی، ٹھیک ہے. اب یہی بات جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ نہیں پہلے جو ہے وہ کیا جائے پھر اس کے بعد میں بیعت کروں گا، بس یہی اختلاف ہو گیا، دونوں کا اپنا اجتہاد تھا، ٹھیک ہے. تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ اجتہاد میں جو ہے وہ گناہ تو دونوں سائڈ میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا، البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کو دو ثواب مل جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کو ایک ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو سٹینس تھا وہ زیادہ صحیح تھا، اصح تھا، ٹھیک ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو سٹینس تھا وہ اصح نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور علماء نہیں کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ بعض علماء سے پوچھا گیا، اچھا جنگ صفین جو ہوئی نا تو اس میں بھی پھر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی فورسز کے درمیان لڑائی ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پھر قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو جنگ صفین میں ایکچولی زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، لیکن بالآخر یہ جنگ صفین بھی جو ہے وہ ایک دو دن لڑائی چلتی رہی، اس کے بعد پھر یہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر مصالحت کا معاملہ ہو گیا تھا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان. بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ یہ ایک اگلے لوگوں سے سوال کیا جائے ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ولا تسالون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت جواب دیا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہی کو کوٹ کیا کہ بھائی تم کو کیا پرواہ ہے کہ وہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں ہوا، یو رائٹ، بھائی دونوں ہی صحابہ تھے، ہم ان کے خلاف نہیں زبان کھول سکتے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، تم سے اللہ تعالیٰ قبر میں یہ سوال نہیں کریں گے، نہ قیامت میں تم سے کوئی سوال ہوگا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو سوال کرنے والے لوگ تھے نا ان بزرگوں سے، یہ کوئی وہ نہیں تھے جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے۔ بھائی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ آ کے مجھ سے جو بات پوچھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، یہ قرائن سے پتہ لگ جاتا ہے، کیا یہ طالب علم ہے، کیا یہ جسٹ اپنے علم کی خاطر یہ سوال کر رہا ہے، یا یہ جو ہے نا وہ کھوج لگانے کی اور پوکنگ یور نوز انٹو سمتھنگ والا جو معاملہ ہوتا ہے اس وجہ سے سوال کر رہا ہے۔ تو جب وہ ان کو فیل ہوا کہ بھائی نہیں یہ لوگ تو ہے نا یہ تو بس ایسے ہی جو ہے نا وہ خامخواہ پوکنگ نوز والا جو معاملہ ہوتا ہے اپنی ایسی چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا جس کا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، تو اس وجہ سے ان کو یہ جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو بس کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ایسے خون ہیں، یعنی یہ جو خون بہے نا یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان خونوں سے رنگنے سے بچایا، یعنی میں خود انوالو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس کے اندر، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں، کیونکہ اگر میں ان کی غیبت کروں گا تو غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے قرآن کی نظر میں، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور گوشت کے اندر تو خون بھی ہوتا ہے نا، تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو مجھے میرے محفوظ کر دیا تو میں اپنی زبانوں کو کیوں انوالو کروں، مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی ایک معاملے میں یقینی طور پر خطا کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہوں چاہتا۔ علامہ ابن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض صحابہ نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی، وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں، ٹھیک ہے نا، یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے تو ان میں بھی اختلافات ہوئے، تو یوسف علیہ السلام تو چلے نبی تھے اور بنیامین جو ہے وہ چلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن باقی جو لوگ تھے تو وہ لوگ جو ہیں تو غلطی پر ہی تھے نا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کری تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی بعد میں توبہ کر لی تھی، جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سب کے سب جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے تو سب نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا پھر توبہ کرنے کے بعد ولایت کے درجے پر پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ صحابہ کے درمیان بھی پیش آیا۔ حضرت محاذبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس خون ریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، جب صحابہ کرام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے نا تو پھر اب اس اختلاف کو آپ بعد میں رفع نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ جو اب ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ادھر ہاتھ باندھنے ہیں کہ ادھر ہاتھ باندھنے ہیں، تو ان میں سے کون سی والی چیز جو ہے وہ 100% صحیح ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ 100% غلط ہے، یہ ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اختلاف جو ہے نا ہاتھ باندھنے کا یہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اب یہ اختلاف امت میں آخر وقت تک چلتا رہے گا، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جس کے اندر کے امت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ نہیں جی ناف پر ہاتھ باندھنا ہی صحیح تھا، سینے پر ہاتھ باندھنا غلط تھا، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہوئے گا ہی نہیں کبھی، آخر وقت تک جب تک مومنین نماز پڑھتے رہیں گے نا دنیا کے اندر مومنین میں یہ اختلاف رہے گا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ناف پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو صحابہ میں جو بھی اختلاف ہو گیا یہ رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے، ہم غائب وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے، جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت بصری رحمۃ اللہ نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں میں دخل دیا ان میں وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ان کے سامنے معاملات پیش آ رہے تھے، وہ زیادہ واقف ہوں گے حقیقت سے کہ ہم واقف ہوں گے جنہوں نے وہ معاملات دیکھے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور جس میں ان کا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے زمانے کے تابعین کے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ صحابہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم نہیں کہہ رہے، صحابہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو عوام الناس میں شامل کر رہے ہیں کہ ہم تو عوام ہیں، وہ علماء تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب علماء کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو عوام اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے حقدار نہیں ہے، عوام نہیں کر سکتے ڈسکشنز، عوام آرگیومنٹیشنز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ علماء کا کام ہے، علماء کو رائٹ ہے اپنے علم کے مطابق اجتہاد کرنے کا، رائٹ، لیکن عوام کو رائٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، ہمارے دور کے اندر بھی علماء ہیں اور ہم عوام الناس ہیں۔ علماء کے درمیان اگر کسی ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی ہے، مثال کے طور پر چاند دیکھنے کے بارے میں، رائٹ، چاند، اچھا حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے، کیلکولیشن والا کیلنڈر، وہ تو عالم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس بات کا، ہم تو علماء کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی چاند جو ہے وہ صرف پاکستان میں ایک رویت ہونی چاہیے کہ جی دو رویتیں ہونی چاہیے، قبائلی علاقوں میں الگ رویت ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ایک رویت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ علماء کے درمیان کی ڈسکشن ہے، علماء آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو رائٹ ہے اس بات کا، ان کا یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، عوام الناس بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی جو ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکشن کرنا چاہیے، نہیں جی ہمارا خیال ہے کہ جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایک رویت ہونی چاہیے، ہمارا خیال ہے جی پورے دنیا میں ایک رویت ہونی چاہیے، ایک ساری دنیا میں، اب جو ہے وہ کمیونیکیشن نظام اتنا بن چکا ہے اور واٹس ایپ آ چکا ہے تو بس سارے دنیا والوں کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ چاند دیکھنا چاہیے۔ یہ بیٹھ کر کے ہم ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں عوام الناس، نہیں، اس کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے یہ عوام الناس کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم تو واقعی جاہل لوگ ہیں۔ یہاں تو کیا مثال بیان ہو رہی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بات اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی صحابہ جو تھے وہ عالم تھے، ان کو حق تھا، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ جی اس زمانے میں کیا کیا معاملات پیش آئے تھے، تو ہم جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں کہ عوام الناس میں بیٹھ کر کے نئی رائے، ہر بندہ، ہر ماشاء اللہ، ہر خاتون کچن میں کھانے بنانے والی خاتون جو ہے نا، انہوں نے بھی اپنی ایک دینی رائے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دفتر میں کام کرنے والے جو کلرک ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک دینی رائے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ماشاء اللہ ہر بندے کا یہ الگ دین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم، ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا، یعنی ان علماء نے، صحابہ کرام جو علماء تھے انہوں نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں وہ سب حضرات شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے تو یہ ان میں ہمارے لیے بھی کتنی ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جی صحابہ کرام جو ہیں وہ سبب ہیں دین کے ہم تک پہنچنے کا۔ ٹھیک ہے نا، یہ وسیلہ ہیں، یہ واسطہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے درمیان۔ اگر آپ نے واسطے کو منقطع کر دیا، کاٹ دیا، یا واسطے کو جو ہے وہ آپ نے کسی طریقے سے خراب قرار دے دیا، تو پھر دین کا جو سلسلہ ہے نا، یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نسبت آپ کی منقطع ہو جاتی ہے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی ورٹیکل نسبت، یہ ہمارے اوپر جو ہمارے مشائخ اور علماء ہیں ان سے اوپر ان کے مشائخ اور علماء ہیں، ان سے اوپر ہوتے 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 صحابہ تک پہنچتی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب اگر آپ اس پوری کی پوری چین میں سے کسی ایک لڑی کو بھی جو ہے وہ نکال دیں گے نا، تو آپ یہ لڑی کہیں سے بھی نکالیں، یہ لڑی ٹوٹ جائے گی، یہ چین ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، چین سمجھتے ہیں نا، آسان سی مثال ہے، رسی ایک بہت لمبی رسی ہے یا ایک زنجیر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس زنجیر کو آپ اپنے قریب سے توڑ دیں تو بھی یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی, یا اس زنجیر کو دوسرے سرے پہ توڑ دیں تو بھی یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی, ہے نا. ادھر ایک کھوٹے سے بندی ہوئی ہے, ادھر دوسرے کھوٹے سے بندی ہوئی ہے. ادھر کا کھوٹا ہم ہے, ادھر کا کھوٹا جس کھوٹے سے زنجیر کو باندھتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب بیچ میں اس زنجیر کو کہیں بھی توڑا جائے گا, ابتدا میں توڑا جائے گا یا انتہا میں توڑا جائے گا, بہرحال یہ ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے بارے میں گمان کا صحیح رکھنا ضروری ہے, اور الحمدللہ ان کے لیے تو قرآن اور حدیث کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کا مطالعہ کریں اور ان کو یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو علماء کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے علماء حق جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہی سمجھے جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کو جو ہے وہ کچھ لوگ اصح سمجھتے ہیں, زیادہ صحیح, اور دوسری سائڈ کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. یعنی صحیح ہونا کا مطلب ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے, اور ایک ہوتا ہے اصح یعنی زیادہ صحیح ہے. اگر ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے تو ہمارا کیا اعتقاد ہے, امام ابو حنیفہ جو ہیں اصح ہیں اور امام شافعی صحیح ہیں, امام مالک صحیح ہیں, امام احمد صحیح ہیں, اور جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں ان کا کیا ہے کہ جی امام شافعی اصح ہیں زیادہ صحیح, اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل صحیح ہیں. غلط کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عوام کا عقیدہ ہے, لیکن عوام بیٹھ کر کے اب ڈسکشنز کرنے ہیں کہ جی امام شافعی اصح ہیں تو کیوں اصح ہیں, اور امام ابو حنیفہ صحیح ہیں تو کیوں صحیح ہیں, اور ان کی یہ بات غلط کیوں تھی, اور یہ انہوں نے یہ کیوں کہا, یہ انہوں نے یہ کیوں کہا, کیوں کہا. یہ عوام الناس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, اور عوام الناس کے لیے جائز ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. کوئی سوال اگر ہے دوسری کلاس میں میں دیکھ لیتا ہوں اگر ہے تو. یہ رشتہ دار جو پوری جماعت یا علماء حق کو غلط کہتے ہیں ان سے ہمارا تعلق پر سوال کرتے ہیں, ان سے ہمارے تعلق پر سوال کرتے ہیں تو کیا ہم انہیں ہمارے حق ہونے کے باتیں بتائیں یا نہیں؟ نہیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں کہ آپ ان سے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کر سکیں. اس کے اوپر صرف ایک ہی کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو علماء کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. علماء کی کوئی لکھی ہوئی بات دلائل کے ساتھ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ان کو بھیج دیں, یا ان کو کسی عالم کے پاس ملاقات کے لیے لے آئیں جہاں پہ آ کر کے وہ سوال کر سکیں. بس اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے, آپ خود آرگیومنٹیشن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. جتنا بھی ہمارے علم میں, نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, جتنا بھی ہمارے علم میں ہوگی. اس لیے کہ اتنا جو چھوٹا سا علم ہوتا ہے نا, نیم علم جو ہوتا ہے وہ پھر خطرہ بن جاتا ہے, اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے نا فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ تھوڑے سے علم کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسکشن کرنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ نقصان دہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہرگز ہرگز ان سے اس قسم کے آرگومنٹیشن میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.